الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم نے سند اور متن کے بارے میں رد و قبول کے اصول کا اجمالی مطالعہ کر لیا تھا. اس میں پہلی بات یہ سامنے آئی تھی کہ سند کے معاملے میں ہمارے محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں ان میں کوئی اضافہ یا ترمیم و تغیر نہیں کیا جا سکتا. وہ ایسے فطری اصول ہیں اور صدیوں کے تجربے کے بعد اس صورت میں متعین ہوئے ہیں جس طرح ہم ان کو اب دیکھتے ہیں. ان میں ادنا رد و بدل بھی بظاہر ممکن نظر نہیں آتا. علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی شخص اگر مزید تفحص کرنے کے بعد ان میں کوئی تبدیلی تجویز کرتا ہے اور وہ معقول ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ہے. میں نے بھی یہ کوشش کی کئی برس تک کہ ان کا مزید جائزہ لیا جائے، لیکن بالآخر یہی واضح ہوا کہ کوئی تبدیلی ان میں کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح یہ بات بھی آپ نے دیکھی کہ متن کے بارے میں بھی محدثین نے جو معیارات قائم کیے ہیں اور جن کو میں نے الکفایہ کے حوالے سے یہاں نقل کر دیا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. یعنی میں نے ان میں اس کے سوا کوئی کام نہیں کیا، یہ اس بات کو دو نکات میں اپنی دانش کے مطابق پریسیژن کے ساتھ بیان کرتی ہے، یعنی وہی بات جو وہ بیان کرتے ہیں. میں نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، دوسری یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو. اس میں خاص طور پر مسلمات کا اضافہ اس لیے کر دیا گیا ہے کہ بعض لوگ جو اس فن کے مسائل سے واقف نہیں ہیں ان کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ عقل کے خلاف روایت قبول نہیں کی جائے گی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک بات کہی جائے گی اور کوئی صاحب یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو میری عقل میں نہیں آتی. تو یہاں اس سے مراد عقل کے مسلمات ہوتے ہیں اور اسی طرح علم کے بھی مسلمات ہوتے ہیں. یعنی ایسی بات ہے کہ جس کے بات کے بارے میں کوئی سلیم الطبع آدمی دوسری رائے قائم نہیں کر سکتا. جس شخص کے سامنے اس کو رکھیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات کسی طرح باور آنے کی نہیں ہے. تو علم و عقل کے مسلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو میں نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے، اس کے سوا کوئی اس میں تغیر کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی. خطیب بغدادی کی جو عبارت یہاں نقل کی گئی ہے اس کو ایک نظر اور دیکھ لیجئے، پھر خلاصے کے طور پر جو چند مزید مباحث فقہا نے اس پر پیدا کیے ہیں میں ان کا ذکر کروں گا اور ہم آگے بڑھ جائیں گے. خطیب نے جو محدثین کا موقف بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ خَبْرُ الْوَاحِدِ فِي مُنَافَاتِ حُکْمِ الْعَقْلِ وَحُکْمِ الْقُرْآنِ الثَّابِتِ الْمُحْكَمِ وَالسُّنَّةِ الْمَعْلُومَةِ وَالْفِعْلِ الْجَارِي مَجْرَى السُّنَّةِ وَكُلِّ دَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ حدیث کا ذخیرہ ہے وہ فنی اصطلاح میں اخبار احاد کہلاتا ہے. اخبار احاد میں بظاہر لفظ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک شخص کی روایت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ ان کی اصطلاح ہے اور اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ خبر یا وہ روایت جو حد تواتر کو نہیں پہنچی، یعنی ایک دو تین چار لوگوں نے وہ بات بیان کی ہے لیکن اس درجے تک نہیں پہنچی کہ اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہا جا سکے کہ اس سے ہمیں یقینی علم حاصل ہو گیا ہے. تو یہ ان کی اصطلاح ہے. لوگ ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی، چار بھی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو بہرحال خبر واحدی کہتے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہم نے سند کے لحاظ سے تحقیق کر لی، اس کے راوی ثقہ ہیں، ان کے حفظ و اتقان کے بارے میں یعنی جس طرح انہوں نے بات کو محفوظ کیا اور بیان کیا ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. سند میں اتصال بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی انقطاع ہے. جو پوری چین ہے اس کے بارے میں ہم نے تحقیق کر کے دیکھ لیا کہ اس شخص نے واقعی اس شخص کا زمانہ پایا ہے، اس نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے، یا جو بھی تحقیق کے ذرائع ہو سکتے تھے ان کی روشنی میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سند میں کوئی انقطاع نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا. خود جو سند کے اندر بعض علل انہوں نے دریافت کیے ہیں اور یہ ایک بڑی فنی بحث ہے. یعنی بعض اوقات ایک آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اس چین میں یا اس سند میں یا اس کے سلسلے میں کوئی انقطاع نہیں ہے, لیکن وہ مختلف کرائم سے بتا دیتے ہیں کہ اس کی نوعیت یہ ہے. تو وہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ لی. اس کے بعد بھی خبر واحد اس صورت میں قبول نہیں کی جاتی جب عقل اپنا فیصلہ اس کے خلاف سنا, یعنی ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات کی نسبت کرنی ہے, اور اگر کوئی چیز خلاف عقل ہے تو چونکہ اخبار احاد سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا تو ہم اس کو حضور کی طرف منسوب نہیں کریں گے, ہم اس کا انکار کر دیں گے. اور یہاں عقل سے ان کی مراد وہی ہے, یعنی وہ عقل نہیں ہے کہ جس میں آدمی بعض اوقات ایسے ہی ایک منطقی سا قضیہ قائم کر دیتا ہے, بلکہ یہ کہ مسلمہ بات ہے, انسانیت اس کو محسوس کرتی ہے. جس معقول آدمی کے سامنے بات رکھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی کسی طریقے سے. تو اس کے خلاف جب عقل اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ قرآن مجید کے کسی ثابت اور محکم حکم کے خلاف ہو, اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں. یہ بحث آپ کو یاد ہوگی, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے کسی چیز کا قطعی ثبوت ہونا, مثلا قرآن مجید کی ہر آیت قطعی ثبوت ہے, وہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. اس کے قرآن کی آیت ہونے یا کلام الہی ہونے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک پہنچنے میں دو رائے نہیں, یہ تو واضح ہو گیا. لیکن اس آیت کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا مدعا کیا ہے, جس کو وہ ظنی دلالہ کے تعبیر سے بیان کرتے ہیں. تو یہاں ان کی مراد یہ ہے کہ وہ حکم ثابت بھی ہو قرآن کا اور محکم بھی ہو, یعنی ظنی دلالہ نہ ہو. اگر دو احتمالات ہیں تو پھر کسی آدمی کو حق حاصل ہے کہ اس میں ترجیح دے دے, لیکن یہ کہ اگر ایسا ہے کہ ایک واضح بات ہے قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, ہر معقول آدمی اس سے وہی مطلب لیتا ہے, عربی زبان سے واقف کوئی آدمی اس کے بارے میں تردد میں مبتلا نہیں ہوتا, تو پھر اس روایت کو رد کر دیا جائے گا. وہ سنت المعلومہ, یہ سنت المعلومہ کے ساتھ جو معلومہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے یہ اسی حقیقت کو بیان کرتی ہے. معلومہ مطلب یہ کہ اس پہ اجماع ہے, ہر شخص اس سے واقف ہے, کسی کے لیے وہ اجنبی نہیں ہے. اس کو کبھی محدثین السنت الثابتہ کی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں, کبھی السنت المعلومہ کی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں, تو یہ وہی چیز ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہاں پہ سنت کا لفظ استعمال کیا انہوں نے الگ سے, یعنی وہ ایک اسٹیبلش چیز ہے اور اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. اب خبر واحد اگر اس کے خلاف آ گئی ہے تو پھر ہم اس کو رد کر دیں گے. ون فیل الجاری بجر سننا, یعنی کوئی چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے ہاں ایک طریقے کے طور پر جاری ہو گئے, اس چیز کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اب خبر واحد ہمارے پاس آ جاتی ہے اور وہ آ کے یہ بیان کرتی ہے کہ معاملے کی نوعیت یہ نہیں. میں نے مثال دی تھی اس کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس بات کے بارے میں تاریخی لحاظ سے کوئی بحث نہیں ہو سکتی, جس کو میں نے بیان کیا نا علم کے مسلمات, یعنی علمی لحاظ سے یہ چیز تو غلط نہیں ہو سکتی. جنگ سفین ہوئی ہے, جنگ جمل ہوئی ہے, تو اس طرح کے واقعات جو جاری ہیں جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی, وہ کہتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی خبر واحد ایسی آ جاتی ہے کہ جو مثال کے طور پر یہ کہتی ہے کہ نہیں اصل میں تو حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا تھا, تو نہیں یہ نہیں قبول کی جا سکتی, ایسی باتیں قابل اعتراض نہیں ہوتی. وکل دلیل مکتوب ہی, یعنی ایک ایسی دلیل ہمارے پاس موجود ہے کسی چیز کے بارے میں کہ جو بالکل قطعی ہے, بالکل قطعی ہے, یعنی عقلی دلیل ہے, فطری دلیل ہے. کسی چیز کو ہم نے اخذ کیا ہے اور عمومی اصولوں سے اخذ کر لیا ہے اور اس کے بارے میں مطمئن ہے کہ یہ بات تو ایسے ہی ہونی چاہیے دین میں, اس کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو اس وجہ سے محدثین نے اس معاملے میں جو معیار قائم کیا ہے وہ یہ ہے. عام طور پر جو ہمارے ہاں لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ بس جی سند کے لحاظ سے اگر روایت ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد اس میں بحث کا کیا سوال ہے, یہ صورتحال علم کی دنیا میں نہیں ہے. جو چیز اصل میں پیدا ہوئی وہ یہ کہ اس معیار کو سامنے رکھ کر کچھ جلیل القدر لوگوں نے کام کیا, جیسے امام بخاری نے کام کیا, امام مسلم نے کام کیا. اصل میں جیسے فقہ میں ایک عمومی اعتماد ائمہ اربع کو حاصل ہوا ہے, اسی طریقے سے محدثین میں سے بھی بعض جلیل القدر لوگوں کو یہ عمومی اعتماد حاصل ہوا ہے, جس کا میں نے ابن الصلاح کے حوالے سے ذکر کیا تھا. اس عمومی اعتماد کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی معیار تھا اس کا اطلاق کر کے انہوں نے ہمارے سامنے ایک کتاب مرتب کر کے رکھ دی ہے، اب اس سے مزید بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کم و بیش وہی بات ہے جو فقہ میں تقلید کے اصول پر بیان کی جاتی ہے، یہاں پر بھی اسی طرح بیان کی جاتی ہے۔ ورنہ جہاں تک صاحب فن لوگوں کا تعلق ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جر و نقد ہوگی، اور اگر کسی روایت کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ علم و عقل کے مسلمات پر پوری نہیں اترتی تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہاں زیر بحث رد و قبول ہے، یعنی اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں بیان کیا جائے گا۔ یہ تو محدثین کے موقف کا خلاصہ ہے، اور چونکہ وہی اس فن کے ائمہ ہیں اس وجہ سے ظاہر ہے کہ حدیث کی بحث میں انہی کی بات کو اہمیت دینی بھی چاہیے۔ یہ جو انہوں نے کسوٹیاں بیان کی ہیں وہ ٹھیک، یعنی میرے نزدیک اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں وہ مباحث ہوں جو استاد امام نے مبادی تدبر حدیث میں کیے ہیں، اس میں وہ یہ محسوس کرے کہ مولانا بعض اور چیزوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ مثلا اس میں ایک چیز یہ بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ اصحاب علم و معرفت کا ذوق بھی فیصلہ کن ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے خود کفایا ہی سے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ محدثین نے اس کو ایک کسوٹی کے طور پر مانا ہے۔ یہ ٹھیک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں جب روایات ترتیب پا رہی تھیں تو یہ چیز بھی بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ ایسے اہل علم کہ جو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ دین کے مجموعی مزاج میں بات ٹھیک نہیں اترتی، اس کو وہ مختلف اسالیب میں بیان کرتے تھے کہ ایک چیز ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی، تو اس کو انہوں نے گویا اس زمانے میں معیار بنایا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ کیونکہ بڑی سبجیکٹو چیز ہے یہ اس فن سے ختم ہونا شروع ہو گئی، اور پھر یہی وہ معیارات ہیں جن پر اتفاق ہو گیا، کیونکہ کسی شخص کا ذوق یا اس کی معرفت وہ اس کے اپنے لیے تو بڑی اہمیت کی چیز ہو سکتی ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ آدمی جب حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اور ایک لمبا عرصہ اس میں گزارتا ہے تو وہ جس کو مولانا مزوی نے بیان کیا تھا کہ ایک جوہری کسی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے سامنے آپ رکھتے ہیں تو وہ بے تکلف کہہ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، چیز یہ کھوٹا سکہ ہے، اس سونے میں ملاوٹ ہے، یہ وہ چیز نہیں کہ جس کو قبول کیا جا سکے۔ لیکن چونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس چیز کو آپ معیار بنا کر دوسروں کے سامنے نہیں رکھ سکتے، یعنی یہ تو ایک بالکل داخلی چیز ہے، اس داخلی چیز سے تحقیق کا دروازہ تو کھلتا ہے، آدمی کے اندر کچھ سوچنے کے دائیات تو پیدا ہوتے ہیں، وہ کھٹک جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اب اس پہ مزید تفاوض کرنا چاہیے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پیش کرے گا ایک چیز کو تو وہاں تو قطعی معیارات مانگے جائیں گے نا۔ تو اس وجہ سے محدثین نے جس چیز کو اس طریقے سے بیان کیا ہے میرے خیال میں یہی درست ہے، یہی ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی، سوائے اس کے کہ اس بات کو دو نکات میں سمو کر بیان کر دیا ہے تاکہ ہر شخص اس کو دو لفظوں میں دوسروں کے سامنے رکھ سکے۔ یہ تو محدثین کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جی
بولنا یہ اس اقتباس میں عقل کے مسلمات اور دلیل قطعی کیا یہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں، یا ان میں اگر کوئی فرق ہے تو کچھ مثال سے واضح ہو سکے؟
جی دیکھیے بات یہ ہے کہ عقلی مسلمات تو میرے آپ کے سب کے یکساں ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کسی خاص فن کے آدمی کے پاس ہی جانا پڑے۔ عقلی مسلمات تو اصل میں انسانوں کی مشترک میراث ہے۔ تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کے منافی نہ ہو تو اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، کل دلیل مکتوب ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ، یہ آگے بحث میں کرنے والا تھا، یہ لوگ اجتہاد کرتے ہیں نا، یعنی ہر صاحب علم دین کے مجموعی ذخیرے کو سامنے رکھ کر کچھ اصولوں کا استخراج کرتا ہے، ان اصولوں کو جب استخراج کرتے ہیں تو کچھ قطعی اجتہادی اصول اس سے واضح ہو جاتے ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دین کے مجموعی مزاج سے یہ بات نکلتی ہے، اس کو پھر وہ کہتے ہیں کل دلیل مکتوب ہی، یعنی یہ دلیل اپنی وجود میں قطعی ہو گئی ہے، اس کے پیچھے قرآن کا بھی کوئی اصول کھڑا ہوا ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ کوئی آیت آپ بیان کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے سنت کا بھی عمومی تعامل کھڑا ہوا ہے، اور دین کو بحثیت مجموعی آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ اجتہادی اصول بنتا ہے اس کے نتیجے میں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ اصول ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ بھائی جو بھی آپ کے بیع و شراء کے معاملات ہوں اس میں نہ آپ کو نقصان پہنچنا چاہیے نہ دوسرے کو نقصان پہنچنا چاہیے، یہ ایک اجتہادی اصول ہے۔ یا مثلا یہ فقہ کا اصول ہے کہ الضرورات تو تبیح المحظورات، بڑی مشہور کتاب الاشباب النظائر کے نام سے، اس میں اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی جو انہوں نے نکالے. ضرورت و طبیعی المحظورات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ایک چیز لاحق ہو گئی، یعنی ذرا یہ استرار سے وسیع چیز ہے. کسی کاروباری آدمی کو کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا ہے، بازار میں کوئی پرابلم پیدا ہو گیا ہے، تو ممنوع چیزیں مباح ہو جاتی ہیں ان ضرورات سے. اب یہ ضرورات جو ہے یا ضروری چیزیں جو ہیں، ظاہر ہے کہ یہ قصور کے اندر آ گئی. فرض کر لیجئے کہ کوئی روایت اس کے بالکل خلاف پڑ رہی ہے، تو وہ کہیں گے یہ دلیل مکتوبہی کے خلاف ہے، یعنی یہ دلیل تو ہم نے اخذ کر لی تھی دین کے عمومی اصولوں سے، اخذ کر لی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین لوگوں کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دے کہ جو ان کے لیے مالا یوتاق ہو. مثلا یہی بات کہ دین میں کسی کو تکلیف مالا یوتاق نہیں دی جا سکتی، آدمی پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی کہ جس ذمہ داری کو وہ انسان ہونے کی وجہ سے اٹھائی نہیں سکتا. تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے اخذ کر لی ہے یا دین کے دوسرے مسلمات سے اخذ کر لی ہے، اگرچہ یعنی اس کو ایک عقلی اصول بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال دین میں یہ بحث ہو سکتی تھی نا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر تو نہیں دیتے. تو اس وجہ سے جب انہوں نے اس کو اخذ کر لیا، تو یہ میں نے چند مثالیں دی، یعنی ضرورت و طبیعی المعذورات ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، نکال لیا گیا. اسی طرح لا ضرر و لا ضرار ایک قاعدہ کلیہ نکال لیا گیا ہے. یہ گویا ایک اجتہادی قاعدہ کلیہ ہے جس کے بارے میں ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ دین بحثیت مجموعی اس قاعدہ کلیہ کے پیچھے کھڑا ہے، بحثیت مجموعی. تو اب اس کے خلاف روایت ضرور نہیں کی جائے گی، یہ مطلب ان کا اس سے ہوتا ہے. یہ تو محدثین کا میں نے عرض کیا موقف. اب اس کے بعد ایک نظر آگے بڑھنے سے پہلے اس پر ڈال لیجئے کہ اس محدثین کے موقف کے بعد فقہا کو کیا مسائل پیش آئے. اس میں ظاہر ہے کہ ہماری فقہ کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے، اس میں بہت سے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور جو زندگی کے عمومی مسائل ان کو پیش آئے ہیں وہ ظاہر ہے انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہیں، اجتماعی زندگی سے متعلق بھی ہیں، وہ قانونی معاملات کے بارے میں بھی ہیں، وہ دین کے عمومی معاملات کے بارے میں بھی ہیں، اس میں انہوں نے بہت سا کام کیا ہے. جب کام کیا ہے تو ان کو کچھ مشکلات پیش آئیں، اور ان مشکلات کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں جو مشکلات اخبار احاد کے حوالے سے پیش آئیں. ان مشکلات میں انہوں نے پھر کیا کیا؟ ایک تصویر تو میں نے مراکز الفلاح کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ جو ان کے پاس پورا کا پورا ذخیرہ تھا، جب انہوں نے دیکھا تو دلیل میں شبہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے چیزوں کو الگ الگ کیٹیگرائز کر دیا. وہ بھی ایک مشکل تھی جس کو انہوں نے اپنی دانش میں حل کرنے کی کوشش کی ہے. ایک مشکل جو اس معاملے میں ان کو پیش آئی وہ فقہ کا عمومی کام کرتے ہوئے مختلف پہلوؤں سے سامنے آ گئی. اس میں ہمارے جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں ان میں صرف ائمہ اربعہ کا ہم یہاں ذکر کر دیں گے، اس وجہ سے کہ باقی بحث پھر بہت لمبی ہو جائے گی. ہیں دوسرے بعض نقطہ نظر بھی، لیکن ان کو چونکہ ایک عمومی اعتماد حاصل ہے اور انہی کی فقہ دنیا بھر میں مانی جاتی ہے. مالکیہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اندلس کی سلطنت جو ہماری دوسری بڑی سلطنت تھی وہ قائم ہوئی، تو وہاں مالکی مذہب کو سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہو گئی. جب کسی چیز کو ریاست کی تائید حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ قاضی وہیں سے ملتے ہیں، علماء میں بھی اس کو سیکھنے کا عمومی رجحان پیدا ہوتا ہے، اسٹیٹ کی سرپرستی ہوتی ہے تو لوگ بھی عام طور پر اسی پہ اعتماد کرتے ہیں، تو وہاں اس کا بہت شیوع ہوا. بین یہی صورتحال جو مرکزی سلطنت تھی عباسیوں کی اور بعد میں پھر عثمانیوں کی، اس میں فقہ حنفی کو حاصل ہو گئی. شوافی اور حنابلہ کو یہ حیثیت قدیم زمانے میں حاصل نہیں ہوئی. حنابلہ کے ساتھ یہ معاملہ دور جدید میں ہوا ہے، یعنی حنابلہ میں دو بڑے آدمی پیدا ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے فن کے امام بھی ہیں اور ہمارے دور متوسط میں ہمارا سرمایہ فخر و مباحات بھی ہے. امام ابن تیمیہ اور ابن قیم دونوں اصل میں حنبلی نقطہ نظر کے علماء ہیں اصلا، اگرچہ وہ اس درجے کے لوگ ہیں کہ ایسا نہیں کہ حنبلی نقطہ نظر کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی وہ حنبلی نقطہ نظر کے. ان دونوں کا غیر معمولی اثر ہوا ہے موجودہ زمانے میں، یعنی خاص طور پر عالم عرب پر غیر معمولی اثر ہوا. پھر محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں سعودی عرب میں، جو ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے اسلام کا قلب ہے، مسلمانوں کا ایک مرکزی علاقہ ہے، حرم وہاں ہے بلکہ حرمین وہاں ہے، تو اس وجہ سے اس کی غیر معمولی حیثیت ہے. وہاں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں جو سلطنت قائم ہوئی اس نے حنبلی مذہب تو سرکاری مذہب کی حیثیت دی، تو اس کی وجہ سے بھی ان کا سرمایہ، ان کی قوت، ان کی یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھا پڑھایا گیا وہ سب کچھ اس کی پشت پر آ گیا. تو اس وقت جب ہم عالم عرب میں دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر حنبلی نقطہ نظر پھیلا ہوا ہے، یعنی اس کو غیر معمولی شیو حاصل ہے. پھر چونکہ حنبلی نقطہ نظر میں حدیث پر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے، اور حدیث کا ذخیرہ بھی اس دور میں، یعنی ان ائمہ اربعہ کے تو بہت بعد مرتب ہوا ہے نا اس شکل میں، بخاری مسلم یہ تو ظاہر ہے کہ دوسری تیسری چوتھی صدی میں آ کر ہمارے سامنے آئی ہیں، تو یہ پشت پر چلا گیا اور اس میں جو کام ہوا تھا اس کا اپنا اثر موجود تھا۔ تو حنبلی نقطہ نظر امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کی شخصیت اور اس کے ساتھ محدثین کا کام، یہ مل کر اس وقت تو کہا جا سکتا ہے کہ اس بر صغیر سے باہر عالم اسلام کا مجموعی فکر یہی ہے۔ یعنی یہ میں نے ایک اشارہ کیا آپ کو اس کی تعریف کی جانب مختصر سا، اس وقت اس کی کوئی پوری تعریف سنانا مقصود نہیں ہے۔ تو ائمہ اربعہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ فقہ کی ترتیب میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے اخبار احاد کا، انہوں نے اس کو کس کس زاویے سے دیکھا۔ مالکیہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ امام مالک کو تو امام و دار الہجرہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی ساری زندگی مدینے میں گزاری۔ مدینے کی ایک خصوصی حیثیت ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی زیادہ تر وہاں تھے، ان کی اولاد بھی وہاں رہی۔ اچھا مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، تو یہ عمومی اعتماد اس کے بارے میں پیدا ہو گیا کہ جو کچھ سیاسی خلفشار اور اس طرح کی چیزیں وہ باہر تو ہیں، خلفائے راشدین وہاں رہے ہیں اور ایک عمومی لحاظ سے وہاں دین کے خلاف کوئی بات رائج نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایک حد تک آپ محسوس کریں گے رائج نہیں ہو سکتی، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کوئی فیل کا ارتکاب ہو گیا، لیکن یہ کہ سارے مدینے کے لوگ ایک بات ایسی اپنا لیں، تو امام مالک نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو اخبار احاد سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی بعض ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا کہ جو ایک عمومی رویے کے خلاف ہوتی ہیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کر یعنی یہ جو کسوٹیاں ہیں، یہ جو معیارات ہیں، یہ تو بہت بعد میں اس صورت میں نمودار ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے ہاں جو عمل اہل مدینہ ہے، اگر وہ اسٹیبلش صورت میں ہمیں مل جائے گا تو اس کے خلاف کسی اور دیار میں اگر کوئی خبر واحد ہے تو ہم قبول نہیں کریں۔ یعنی یہ اصول انہوں نے بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی چیز مدینے میں رائج، مدینے میں نسل بعد نسل، تو کم و بیش 100 سال رہے اور انہوں نے وہاں درس و تدریس کا فیض انجام دیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھتے پڑھاتے رہے، موتا وہیں مرتب کی انہوں نے، تو ان کو اس معاملے میں بہت اصرار تھا اور یہ ان کے ہاں پھر ایک اصول بن گیا کہ عمل اہل مدینہ اگر اسٹیبلش شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ایک چیز مدینے میں دین کی حیثیت سے رائج ہے اور کوئی چیز اس کے خلاف کسی اور دیار میں بیان ہوتی ہے، تو یہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں پھر بہت بحثیں پیدا ہوئی، لیث بن سعد کا جو خط میں نے آپ کو سنایا تھا اور اس طرح کی بہت سی بحثیں سے پیدا ہو گئی، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ اصل میں رسول اللہ کے علم کو ایک شہر کے ساتھ محدود کر رہے ہیں، صحابہ کرام وہاں سے نکل گئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کسی صحابی کے علم میں ہو، کیونکہ اخبار احاد کا معاملہ تو یہی ہے، تو ایسی کوئی چیز ہو یہاں پر اس کو زیادہ فروغ نہ حاصل ہوا ہو، تو اس طرح کی لوگوں نے بہت بحثیں کی اور یہ ایک بڑا مارکا آرا باب ہے اس معاملے میں کہ عمل اہل مدینہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یہ مالکیہ کوئی مشکل پیش ہے، انہوں نے اس کا حل یہ نکالا۔ اچھا پھر حنفیہ ہے ہمارے ہاں، یعنی امام ابو حنیفہ، حنفیہ نے دو چیزوں پر بہت اصرار شروع کر دیا اور وہ آج تک کرتے ہیں، یعنی اصول میں تو کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ حدیث کے شیوع کے نتیجے میں اب ان کے ہاں کچھ معذرت خانہ رویہ ہو جاتا ہے، لیکن اصول میں وہ اس پہ اصرار کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ معاملات ہیں کہ جو کسی ایک دو چار آدمیوں سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس معاملے کی خبر سب کو ہونی چاہیے، یعنی معاملہ ایسا ہے نہیں کہ وہ ایک دو آدمیوں کے ساتھ زیر بحث آئے، اس کے لیے وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں عموم بنوا۔ یعنی معاملہ ایسا ہے، میں اس کی تاریخی واقعات سے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ ایک روایت ہے سیدنا انس کی ہے غالباً، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کا پرانا تنا تھا مسجد نبوی میں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے شروع شروع، یعنی کوئی درخت ہوگا اس کو کاٹ دیا ہوگا، اس کا تنا وہاں کھڑا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، یا کبھی کوئی اور اس طرح کی بات کرنا ہوتی کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بڑے ہی سے حضور نے یہ کہا کہ بھائی ایک باقاعدہ ممبر بنا لیا جائے، تو اس نے لکڑی کاٹی، اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہے، لکڑی کاٹی اور پھر اس کے بعد کافی دن وہ اس ممبر کو بنانے میں لگا رہا، وہ 3-4 سیڑھیوں کا ممبر بنا دیا گیا۔ یہ بالکل ٹھیک وہی جگہ ہے جو اب بھی آپ مسجد نبی میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ممبر رکھا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنایا۔ جب وہ ممبر بنا دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے اس پر کھڑے ہوئے تو یک بہ یک یہ محسوس ہوا کہ وہ تنا رو رہا ہے، یعنی وہ جو درخت کا تنا تھا اس میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو حضور ممبر سے اترے، گئے، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو پھر وہ خاموش ہو گیا. کہہ رہے کہ یہ جو واقعہ یہ جمعے میں پیش آیا، بڑے اجتماع میں پیش آیا. اب احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک انس ہی کیوں بیان کرتے ہیں، یعنی واقعہ ایسا ہے کہ غیر معمولی ہے، یعنی کسی تنے کا رونا یہ غیر معمولی واقعہ ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی متوجہ نہ ہو، ہر آدمی اس کے بارے میں مطلب ہوا ہوگا، عمومی اس کا چرچا ہونا چاہیے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک انس، سیدنا انس رسول اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے، صرف وہی بیان کرتے ہیں. اگر تو یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو کوئی سودا صنف لینے بھیجا ہوتا، یعنی مثال کے طور پر جو رب الفضل کی روایتیں ہیں کہ بلال سے کہا کہ جا کھجوریں خرید لاؤ، تو وہ جا کے کچھ اچھی کھجوروں کے لے آئے اور انہوں نے کچھ کھجوریں جو اچھی قسم کی نہیں تھیں وہ زیادہ مقدار میں دے دیں، تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے کہا کہ یہ طریقہ نہ اختیار کیا کرو، اس میں سود کی آلائش ہو جاتی ہے. تو یہ تو بلال کو بھیجا گیا ہے ایک سودا سلف خریدنے کے لیے. اگر اس کو صرف بلال ہی بیان کریں تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، یعنی معاملے کی نوعیت ایسی نا، واقعہ ایسا ہے. تو احناف یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ایک تنا رو رہا ہے اور جمعے کے اجتماع میں اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا ہے جیسے کہ روایت بیان کرتی ہے، اور آپ گئے اور آپ نے شفقت کا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور اس کے بعد وہ خاموش ہوا. تو یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس واقعے کو ایک آدمی بیان کرے اور قبول کر لیا جائے، یا دو آدمی بیان بھی کریں قبول کر لیا جائے، اس کو تو بہت سے لوگوں کو روایت کرنا چاہیے تھا، یہ ان کا استدلال ہے. اب ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ اس کے اوپر جرا کرتے ہیں، میں اس وقت یعنی کوئی تقابل نہیں کر رہا، صرف بتا رہا ہوں کہ ان کی مشکل کیا ہے یعنی اس معاملے میں. تو انہوں نے ایک اصول یہ قائم کیا کہ عموم بلوا اگر ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اس معاملے کو تو بہت سے لوگوں سے متعلق ہونا چاہیے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ایک آدھ آدمی روایت کر دے، کم و بیش یہی صورت ان کے ہاں رفع یدین میں پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز پڑھائی ہے، شب و روز مسجد میں اجتماع ہوتا رہا ہے، لوگ حضور سے نماز سیکھتے رہے ہیں، تو یہ تکبیر تحریمہ کا رفع یدین یہ تو ایک بالکل ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں. لیکن یہ باقی مواقع پر اگر دو چار آدمی بیان کرتے ہیں تو یہ یعنی چیز ایسی ہے، نماز چیز ایسی ہے کہ جو عموم بلوا کی چیز ہے، روز مرہ کی چیز ہے، ہر آدمی کی دیکھنے کی چیز ہے، ہر آدمی کی دلچسپی کی چیز ہے. تو اس وجہ سے اس میں ایک دو تین آدمیوں کی روایت ہم قبول نہیں کریں گے، یعنی یہ ان کا طریقہ ہے. اس میں بعض بڑی دلچسپ قسم کی بحثیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے عزیز عمار نے ایک سلسلہ مضامین لکھا ہے حال ہی میں، اشراق میں کئی قسطوں میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے احناف نے جو اس اصول کی بنیاد پر روایتوں پہ تنقید کی ان کو جمع کر دی، یعنی بہت سی روایتیں انہوں نے بیان کر دی ہیں کہ دیکھیے یہ روایت ہے صحیح روایت ہے، ان کے اوپر کوئی سند کے لحاظ سے جر و نق نہیں ہو سکتا، لیکن احناف اس کو بلوا کے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ ٹھیک نہیں. اچھا، دوسری چیز جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک اجتہادی اصول ہے وہ ہم نے نکال لی. اجتہادی اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قاعدے ضابطے کی بات ہے، قرآن کے کسی حکم سے بھی وہ ایک فرع کے طور پر نکل رہی ہے، سنت کے کسی حکم سے بھی فرع کے طور پر نکل رہی ہے، وہ ہم نے نکال لیا. اور جس کو وہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ قیاس کی بنیاد پر ہم نے ایک اصول قائم کر لیا. اب ہمارے پاس ایک روایت آ گئی جو اس کے خلاف، یعنی ہم نے قیاس کی بنیاد پر انالوجی کر لی، ایک چیز کو دوسری چیز سے مماثل کر کے ہم نے کہا کہ یہی حکم وہاں بھی ہونا چاہیے. تو یہ ہم جب کر کے فارغ ہو گئے تو روایت ہمارے سامنے آئی. جو روایت ہمارے سامنے آئی اس روایت میں بات ایسی بیان ہوئی ہے کہ اب یا ہم اسے مانیں یا اس چیز کو مانیں جو ہم نے ایک عقلی اصول کے طور پر نکال لی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے نکال لی ہے یا قرآن سے نکال لی، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے پھر ایک اور اصول قائم کیا. انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ روایت کرنے والا صحابی کون ہے. تو صحابہ کی انہوں نے تقسیم کی اور انہوں نے کہا کہ بعض صحابی فقہائے صحابہ ہیں. فقہائے صحابہ کا مطلب، یعنی یہاں یہ اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے وہ صحابہ جن کے علم فہم کے بارے میں عمومی اعتماد ہے، مثلا روایت سیدنا عمر کر رہے ہیں یا سیدہ عائشہ روایت کر رہی ہیں یا سیدنا ابو بکر روایت کر رہے ہیں یا معاذ بن جبل روایت کر رہے ہیں یا ابو عبیدہ بن الجراح روایت کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم و فہم کے لحاظ سے بڑے ممتاز ہیں، اور اسی طرح بہت سے دوسرے صحابہ. لیکن مثال کے طور پر میں سر مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی ہے، یعنی ان کا فہم ان کی بصیرت ایسی نہیں ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کا اعتماد کیا جائے کہ ایک عقلی اصول سے نکلنے والی چیز کو ہم چھوڑ دیں. چنانچہ فقیر صحابی کہ اگر روایت ہے تو ہم اپنے قیاس کو چھوڑ دیں گے اس کے مقابلے میں، اور غیر فقیہ صحابی کی روایت ہے تو پھر ہم اپنے قیاس کو ترجیح دے لیں گے. یعنی احناف نے ان دو چیزوں پر بہت اصرار کیا اور وہ اب بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کے بہت سے مسائل ہیں ان مسائل میں اسی اصول پر وہ بیان کرتے ہیں. یعنی رفع یدین کے معاملے میں آپ دیکھیے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی عبداللہ بن عمر کا معاملہ جو ہے وہ ایسا وقیع نہیں ہے اس طرح کی چیزوں میں، کیونکہ وہ بہت فہیم نہیں، وہ بڑی بحثیں کرتے ہیں. ویسے تو حضرت عمر نے تبصرہ کیا تھا نا کہ اس کو طلاق دینا بھی نہیں آتی، تو جب ان کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو آپ کم سے کم ان چھ آدمیوں میں شامل کر لیں نہ بنائیں خلیفہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی سوال نہیں ہے اس بات کا، اس کو طلاق دینا بھی نہیں آتی. وہ ایک طلاق کا واقعہ ہوا تھا نا ان کا مشہور، جس میں انہوں نے غلطی کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوٹاؤ جا کے، اور بہت سخت اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا، انہوں نے حوالہ دیا اس بات کا. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف عبداللہ بن عمر ہے، ایک طرف عبداللہ بن مسعود ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے، وہ قرآن کے حفاظ میں سے ہیں، اور پھر حضور بھی جو ان کو حیثیت دیتے رہے ہیں وہ غیر معمولی ہے، تو ہم اس معاملے میں ان کی روایت کو قبول کریں گے. تو یہ پھر فقی صحابی غیر فقی صحابی، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی سبجیکٹو چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ فقی سمجھتے ہوں، دوسرا آدمی کسی دوسرے کو فقی سمجھ لیں، لیکن اس میں بھی بڑی زوردار بحثیں ہوتی رہتی ہیں. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. امام شافعی اور امام بن حنبل کم و بیش ان کا بعد میں یہی نقطہ نظر بن گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خبر واحد، خواہ وہ ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو، خبر واحد میں نے عرض کیا نا کہ ان کی اصطلاح ہے، خواہ وہ ایک ہی آدمی کی کیوں نہ ہو، نہیں اس میں نہ کوئی قیاس زیر بحث آ سکتا ہے، اللہ کے رسول کی بات ہم کو معلوم ہو گئی ہے، یعنی ممکن ذرائع سے معلوم ہو گئی ہے، تو پھر اس کے بعد نہ کوئی قیاس کا سوال ہے، نہ فقی اور غیر فقی کوئی بحث ہے، نہ منہ میں بلوا کا سوال ہے، نہ کوئی بظاہر ویسے اس بات کو بیان کریں تو یہ بہت اپیل کرتی ہے، یعنی بحث بیان کریں نا آپ ایک مذہبی جو جذبات ہوتے ہیں ان میں رکھ کے کہ بھائی خدا کے پیغمبر کی ایک بات معلوم ہو گئی، چلیے ٹھیک ہے کہ وہ ایسے قطعی ذرائع سے معلوم نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں عموماً بلوا کا واقعہ ہے تو ہم نہیں مانیں گے، آپ کہتے ہیں فقی اور غیر فقی صحابی کی بحث کرتے ہیں، آپ اپنے قیاس کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے عقلی مقدمات کو ترجیح دے رہے ہیں، آپ نے عملے اہل مدینہ کو مسئلہ بنا لیا ہے، مدینہ کے اندر کیا ضرور ہے کہ ہر چیز علمی میں لوگوں کی آ گئی ہو. تو یہ میں نے تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بیان کر دیا. اہل حدیث حضرات یہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ نقطہ نظر ہے. اور امام شافعی نے کیونکہ پہلی کتاب اصول فقہ کے لکھنے کا شرف ان کو حاصل ہے، الرسالہ کے نام سے جو کتاب انہوں نے لکھی وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ موجود ہے، اور ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہم پڑھ سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی تو کوئی کتاب نہیں ہے، انہوں نے اپنے اصول کسی کتاب میں نہیں بیان کیے. اسی طرح امام مالک کی موطأ ہی ہمارے پاس ہے، اور ہم ان کے فتاوی ہی سے اخذ کرتے ہیں کہ وہ کیا بات کہتے ہیں، یا درمیان میں کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں، باقاعدہ کوئی کتاب انہوں نے نہیں لکھی. لیکن امام شافعی کتاب الرسالہ ہمارے پاس موجود ہے، تو امام شافعی نے اس میں یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی دانش میں دلائل کے انبار لگا دیے اس معاملے میں کہ خبر واحد حجت ہے. حجت ہے کا مطلب، یعنی یہ جب کہا جاتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے تو مطلب یہ ہے کہ عمل اہل مدینہ کے خلاف بھی حجت ہے، مطلب یہ ہے کہ عموم بلوا کے معاملات میں بھی حجت ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے قیاس اور اجتہاد کے مقابلے میں بھی حجت ہے. اس پہ انہوں نے بہت زوردار بحثیں کی. اچھا اب وہ جو بحثیں انہوں نے کی ہیں تو اس میں انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں خبر واحد کی حجت ہونے کی. مثلاً اس میں دو تین مثالوں کا میں ذکر کروں گا تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ بحث و نظر کی کیا شکلیں رہی ہیں ہمارے یہاں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ معلوم ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کو 9 ہجری کے حج کے لیے امیر حج بنا کے بھیجا، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے گئے تو آپ نے پیچھے سیدنا علی کو بھیجا، اور قرآن مجید میں سورہ توبہ کی جو آیات ہیں ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ حج کے موقع پر پڑھ کے سنائیں. وہ جو آیات ہے نا وازان من اللہ الی الناس یوم الحج الاکبر، ان میں چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ حج اکبر کے دن عرفہ کے دن پڑھ کے سنائی جائے، لوگ آئے ہوئے ہوں گے وہاں تو عمومی اعلان چونکہ کرنا مقصود تھا, اس میں قتل عام کا حکم ہے نا, اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہے, تو یہ کہا گیا کہ وہ اس کو پڑھ کے سنائے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ جا چکے تھے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک آدمی ہے, ان کو ایک پیغام دیا گیا. پیغام ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو جانا ہے, تو ایک ہی تھے نا, تو خبریں باہر دیتے ہیں. یعنی وہ جائیں گے بیان کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر لوگ یہ کہہ دیتے کہ تم تو ایک ہو, ہم تمہاری بات نہیں سنتے. یہ انہوں نے مثال دی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب اس میں کیا ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ ازواج مطہرات کی بعض چیزوں کے بارے میں ہے. یعنی ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات ہیں, تو ان معاملات میں تو سیدہ ہی بتائیں گی نا کہ آپ رات کو اٹھے تھے یا کوئی طہارت کا معاملہ تھا یا اس طرح کا, تو ایسے آپ نے کیا اور کون بتائے گا, تو ایک ہی بیان کریں گی. تو ایک ہی بیان کریں گی تو اب کیا ہم بحث کریں گے ان کے ساتھ؟ یہ میں نے ایک دو مثالیں آپ کو دی. اسی طرح انہوں نے بعض جگہوں کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے بھیجا مسئلہ حضرت معاذ کو یا اور اس طرح کی مثالیں دی, تو یہ انہوں نے بیان کیا. خبر واحد حجت, یعنی اس پر بڑی زوردار بحث وہ کرتے ہیں. یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا مختصر طریقے پر کہ ہمارے ہاں جو فقہ مرتب ہوئی ہے اس میں اخبار احاد کا معاملہ ایک دوسرے زاویے سے اس طرح زیر بحث آیا. میں اب اس چیپٹر کو پڑھانے کے بعد تبصرہ کروں گا کہ جو کچھ ہم نے کام کیا ہے اس سارے معاملے میں اس سے یہ الجھنیں کیسے ختم ہو گئیں, یعنی وہ اپنی بنیاد سے ختم ہو گئیں. ان کے لیے اب کوئی اس طرح کی بحثیں کرنے کی نہ فقہ میں ضرورت باقی رہ گئی ہے, نہ حدیث میں ضرورت باقی رہ گئی ہے, نہ دین کے معاملے میں جو ابہامات تھے ان کے لیے کوئی گنجائش باقی رہ گئی. میں اپنے حقیر علم کی حد تک عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں, تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو ابن حزم کو مسئلہ درپیش, یعنی وہ چونکہ ایک عقلی آدمی ہے تو انہوں نے اس پر بحث کی کہ دین ہمارے پاس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچا ہو, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہام رہ گیا ہو. تو جب ہمارے پاس ایک ثقہ راوی کی خبر آ گئی ہے اور ہم نے اس کی تحقیق کر لی ہے, تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اہتمام کیا ہوا ہے کہ وہ بالکل حفاظت سے پہنچ گیا. اس میں ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد دہانی جو اس نے نازل کی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا. یہ ابن حزم کا موقف جس جگہ پر ہے, جس درجے میں ہے, اس میں تو نہیں, یعنی اس ابرام کے ساتھ نہیں, لیکن کم و بیش رویے کی حد تک اہل حدیث حضرات کو منتقل ہوا ہے. اہل حدیث حضرات کا گروہ بہت بعد میں اس نام سے زیادہ معروف ہونا شروع ہوا ہے. پہلے حنابلہ ہی اصل میں اہل حدیث سمجھے جاتے تھے, یا شوافے ہی اہل حدیث سمجھے جاتے تھے, لیکن جب محدثین نے کتابیں مرتب کر دیں تو زیادہ استدلال ہونے لگ گیا حدیث سے. اور پھر اس کے بعد شروع شروع میں تو محدثین کے شاگرد اور جو ان کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے یا ان سے استفادہ کرتے تھے, ان کے لیے یہ بغیر کسی خاص زور کے لفظ استعمال کیا, یہ اہل الحدیث ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث سے اشتغال ہے, حدیث میں زیادہ یہ کام کرتے ہیں. یہ تھا, آہستہ آہستہ پھر یہ اصطلاح بننا شروع ہو گیا. ہمارے ہندوستان میں تو ابھی 100-150 سال میں آ کر کہیں یہ نقطہ نظر بہت اسٹیبلش ہوا ہے. لیکن ان کے حد جب ان سے بحث کی جاتی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتے ابن حزم کی طرح کہ یہ یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے, یہ نہیں کہتے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کام ہو گیا ہے وہ اس درجے کا ہے تو اس کے بعد اطمینان کے ساتھ ہم کو, اب دیکھیں یقین کی جگہ اطمینان بھی ایک لفظ داخل کیا جا سکتا ہے, اطمینان کے ساتھ ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور حدیث سامنے آ جائے وہی جو امام شافعی کا نقطہ نظر ہے, تو پھر کوئی دوسری رائے اس معاملے میں نہیں ہو سکتی. یہ خلاصہ سامنے رکھیے, اور پھر اس کے بعد یہ جو فہم حدیث کے مبادی ہیں ان کا مطالعہ کر لیجئے, پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کے کیا نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. 11 منٹ ابھی تو پڑھا جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اب فہم حدیث کے مبادی کو لیجئے, یعنی ایک روایت ہمارے پاس آئی, سند کے لحاظ سے ہم نے محدثین کے معیار پر اس کو پرکھا. اس میں میں نے صرف ایک چیز پر زور دیا ہے کہ اس معیار کا اطلاق بے لاز اور رو رعایت کے بغیر ہونا چاہیے, یعنی اس میں پھر یہ چیزیں آپ داخل نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے یہ داخل نہ کریں, بلکہ جو معیار قائم کر دیا گیا وہ بڑا فطری اور عقلی معیار ہے, اس کو آپ بے لاز طریقے سے نافذ کرتے ہیں. اور متن کے لحاظ سے وہ سب چیزیں دیکھ لی جائیں گی. اب جو کچھ بھی ہمارے پاس آ گیا اس کو سمجھنا ہے, جیسے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. یعنی ہم نے اس سے پیچھے قرآن میں تو یہ بحث نہیں تھی نا, وہ اجماع سے ثابت ہے, اس کا لفظ لفظ اللہ تعالیٰ کا ہے, اس میں یہ بحث نہیں تھی. اس کے باوجود ہم نے اس میں بہت سے اصول کا مطالعہ کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے, تو یہاں وہ چیزیں زیر بحث ہیں. اس کے بعد اب فہم حدیث. ایک ہے حدیث کے رد و قبول کے اصول, یعنی روایت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا, وہ زیر بحث آ گئے. اب ہم نے مان لیا ایک روایت کو تو سمجھا کیسے جائے گا, یعنی روایت جو ہے سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور ان کسوٹیوں پر بھی پوری اترتی ہے, بلکہ ان کسوٹیوں پر پورے اترنے کے عمل ہی میں سمجھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ فیصلہ ہوگا کیسے. تو سمجھنے کے کیا اصول ہیں. پہلی چیز عربیت کا ذوق. یہ بات یاد ہوگی کہ قرآن مجید میں بھی سب سے پہلا اصول یہی تھا, عربی معلی, یعنی اس میں تو قرآن کی زبان کی نوعیت زیر بحث آ گئی تھی. تو یہاں عربیت کا ذوق. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کی زبان بھی عربی معلی ہے, یعنی حدیث کی زبان اپنی نوعیت کے لحاظ سے وہی زبان ہے جس میں قرآن نازل ہے, نوعیت کے لحاظ سے. ایک تو ہے نا قرآن کا اپنا شکو, اپنی شان, اپنی نوعیت, وہ ایک بالکل الگ چیز ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن زبان تو وہی جو قریش بولتے تھے یا عرب کے لوگ بولتے تھے. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کی زبان بھی عربی معلی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ حدیث کی روایت زیادہ تر بالمعنی ہوئی, یعنی حدیث کی روایت زیادہ تر, بہت کم احادیث ہیں یعنی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں. جو لوگ کچھ زیادہ اصرار کرتے ہیں وہ بھی ان کی تعداد 150 سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے کہ جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت باللفظ ہے, یعنی راویوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ روایت کر دیں, بہت کم ہے اس طرح کی. زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا جو مفہوم ہے اس کو راوی منتقل کر دیتا. اور دیکھیں نا یہ ہر سلسلے میں ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو محدثین نے بحث کر کے ایک اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ روایت بالمعنی کے سوا چارہ نہیں ہے, اور میرے نزدیک ٹھیک ہے یہ بات. یعنی اگر یہ اصرار کیا جائے گا کہ باللفظ روایت ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ بھی علم ہمارے پاس ہے وہ زیادہ تر بالمعنی منتقل ہوا ہے. ایک آدمی نے بات سمجھی ہے اور پھر اس نے, یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت حد تک حضور کے الفاظ کی پیروی کر لی لیکن الفاظ میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. جو بڑی عمدہ روایتیں ہیں, یعنی وہ روایتیں جن کو بڑا اہتمام حاصل ہوا ہے, جیسے مثلا حدیث جبریل ہے, یا اسی طرح سے خطبہ حجت الوداع کی روایتیں ہیں, یا اور اس طرح کے بعض مواقع کی روایتیں ہیں, ان کو بھی جب ہم سب ان کے ترک اکٹھے کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کا بہت اختلاف. یعنی مدعا مفہوم ٹھیک ہے, ایک ہی ہے, لیکن یہ کہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں روایت بالمعنی, یعنی باللفظ نہیں بلکہ مفہوم کو منتقل کر دیا گیا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کی زبان بھی عربی معلی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ حدیث کی روایت زیادہ تر بالمعنی ہوئی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زبان اس کے باوجود اس میں اتنی محفوظ ضرور رہی ہے کہ اسے ایک صاحب ذوق بہت حد تک دوسری چیزوں سے الگ پہچان سکتا ہے. یعنی آدمی اگر عربی زبان اور خاص طور پر اس زمانے کی زبان سیکھ لے, اس کا اچھا ذوق اس میں پیدا ہو جائے, تو وہ بالکل واضح فرق محسوس کرتا ہے بعد کے ادوار کی زبان میں اور اس زبان میں. قرآن کی طرح اس زبان کا بھی ایک خاص معیار ہے جو اپنے سے کم تر کسی چیز کا پیوند اپنے ساتھ گوارا نہیں کرتا. یعنی ایک صاحب ذوق آدمی بہت آسانی سے اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ جملہ تو اس زبان کا ہو ہی نہیں سکتا, یہ اسلوب اس زبان کا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ جب برسوں کام کرتے ہیں تو ایک ممارست آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ حدیث کے طلبہ بار بار کے مطالعے سے اس زبان کی ایسی مہارت اپنے اندر پیدا کر لیں. یعنی یہ مہارت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے دنیا کی دوسری زبانوں میں ہوتی ہے. شیکسپیئر کے زمانے کی زبان کو آپ بار بار پڑھتے ہیں, اس کی چیزیں پڑھتے ہیں, اس دور کی چیزیں پڑھتے ہیں, تو ایک خاص ذوق اس کا پیدا ہو جاتا ہے. غالب کے زمانے کی اپنی زبان ہے, یعنی ہے اردو ہی, لیکن اگر آپ موجودہ زمانے کے اخبارات کی اردو جانتے ہیں تو آپ غالب کے اسلوب, انداز, محاورے, بات کرنے کے طریقے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ذوق ہے جو آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یہی معاملہ حدیث کے وسیع مطالعے سے پیدا ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد جملے کی کنسٹرکشن کیسی ہوتی ہے, یعنی اس میں بہت فرق ہے. قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے جملے کی تعریف کا. جو آدمی قرآن مجید کو بہت پڑھتا رہے تو اس کے بعد اس سے اس کو ممارست پیدا ہو جاتی ہے. بلکہ آج کی زبان یا بعد کے زمانوں کی عربی کا اگر آدمی ذوق آشنا ہو تو بعض اوقات وہ اس کنسٹرکشن کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا, یہ کیا ہوا, یعنی یہ ہوا کیا ہے. اس میں اس کی بڑی نفیس مثالیں آپ کو تدبر قرآن میں مل سکتی ہیں. کہ کیسی الجھی ہوئی بات تھی بعض جگہوں پر بظاہر، لیکن زبان کے صحیح ذوق میں آ کر جب اس کو دیکھا گیا ہے تو وہ کیسی صاف ہو گئی، یعنی محض اشارہ کر دیا انہوں نے کہ اصل میں تالیف یوں ہے، جملہ ایسے بنا ہوا ہے، تو اس جملے کی آپ ایک خاص طریقے سے جو پریسیشن اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں بات ایسی ہے. بعض جگہوں پر بڑی مارک عرب ایسے ہیں تدبر قرآن میں اس نوعیت کی، ایسے ہی امام فرائی نے اپنے رسائل میں بہت عمدہ بحثیں کی ہیں بعض جگہوں کے اوپر زبان کے پہلو سے، کہ دیکھیے یہ جملہ جو ہے یہ اصل میں عربی زبان میں ایسے ہے، عرب اس کو اور پھر اس کے نظائر شواہد وہ اتنے جمع کر دیتے ہیں کہ آدمی کو بالکل اطمینان ہو جاتا ہے، اور یہی چیز آہستہ آہستہ اگر کوئی صاحب ذوق آدمی ہو تو اس میں پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ حدیث کے طلبہ بار بار کے مطالعے سے اس زبان کی ایسی مہارت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ نہ الشیخ و شیخ تو جیسی چیزوں کو محض زبان ہی کی بنیاد پر رد کر دینے میں انہیں کوئی تردد ہو. یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں تھی اور بعد میں نکال دی گئی. رجم کی بحث میں یہ آیت میرے بحث آتی ہے. فقہ میں ایک باقاعدہ اصول ہے جس پر بہت مفصل بحثیں کی گئی ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض ایسی آیتیں ہیں جن کا حکم باقی ہے لیکن وہ قرآن سے نکال دی گئی، یعنی منسوخ الحکم آیتیں ہیں، تلاوت ان کی جاتی کیجیے گا، منسوخ التلاوت آیتیں ہیں، حکم ان کا باقی ہے. یعنی یہ ایک مستقل اصول ہے، ان میں سے یہ آیت بھی ہے. اور یہ جو واقعہ ہے وہ سیدنا عمر کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک موقع کے اوپر لوگوں کو مخاطب کر کے کوئی خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ کہیں تم رجم کے معاملے میں غلطی نہ کر بیٹھنا، رجم کا حکم قرآن میں ہے اور ہم نے اس کو پڑھا ہے، اس کو بہت اچھی طرح اخذ کیا ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمل کیا ہے، اور یہ آیت اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ اس کو اختلاط کے ساتھ قبول کر لیں گے تو میں مصحف کے حاشیے پر لکھ دیتا. یہ جو اور بخاری میں جو روایت ہے، یہ میں نے آپ کو سنا دی خلاصہ اس کا، بخاری میں جو روایت ہے اس میں بس یہاں بات ختم ہو گئی ہے، لیکن معتا میں یہ پوری کی پوری آیت بھی موجود ہے. آیت یہ ہے کہ الشیخ و شیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتت. آپ لوگوں میں جن لوگوں کو قرآن پڑھنے کا ویسے ہی ذوق ہے، یعنی آپ نہیں دیکھیں گے قرآن مجید میں اس طرح کوئی اسلوب، یعنی ایک تو ہے نا آدمی زبان کا بہت اچھا ذوق پیدا کرے، مگر البتت کا لفظ ہی قرآن کے لیے، یہ عربی کا لفظ ہے. قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ بعض عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کو بالکل استعمال نہیں کرتے. بس میں نے آپ ذہن کیا تھا کہ بھی کے لیے ایزن کا لفظ پورے قرآن میں نہیں، یعنی وہ لفظ قرآن کے ذوق پر ہی پورا نہیں کرتا. تو یہ تو ایک الگ بات ہے. ویسے ہی اگر آپ اس کو سنیں شیخ و شیخ تو اچھا، پھر یہ ہے کہ دلچسپ بات یہ کہ جو حکم ثابت کرنا ہے اس سے، وہ تو یہ ثابت کرنا ہے کہ شادی شدہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو اسے رجم کر دیا جائے، اور جو الفاظ ہیں وہ ہیں بڈھا اور بڈھی. بھائی ان کی کیا شامت آئی، ایک تو بیچارے ویسے ہی الشیخ و شیخ. اچھا پھر یہ کہ اب اس میں کئی پہلو، یعنی یہ اذا زنیا جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، عربی زبان کے عام قاعدوں کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن جو آدمی قرآن کو جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس طریقے سے فعل بھی استعمال نہیں کرتا. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ اس کو میں سوائے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ قرآن کی زبان کا ذوق پیدا کریں، ورنہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید جو قرآن کی زبان میں کچھ عرصہ آدمی بسر کر لے وہ بالکل پکار اٹھتا ہے قرآن اس طرف فعل ٹھیک ہے. یعنی عربی زبان میں زنا یزنی سے مصنع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا ایک اپنا انداز ہے نا فعل کو استعمال کرنے کا. اب دیکھیں نا مثلا اس نے اس طرح کے موضوعات پہ جب گفتگو کیا تو کیسے کیا، زانیہ تو وزانی فجل دو کل واحد، یا سارے کو بس سارے کا، تو یعنی اس کا اپنا ایک انداز ہے بات کرنے کا، تو اس میں یہ زنیہ کہیں ٹھیک نہیں بیٹھتا. اچھا اسی طریقے سے الشیخ تو ٹھیک ہے بڈھے کے معنی میں، لیکن کیا اس سے شیخہ بھی استعمال ہوتا ہے؟ یعنی یہ بات جو ہے یہ میں بھی اگر عربی لکھوں تو نہیں استعمال کروں، اتنا پست ہے یہ اس معاملے میں. یعنی یہ نہیں، قرآن مجید تو خیر بڑی بلند چیز ہے. الشیخ و شیخۃ اذا زنیا فرجوہما البتت، البتت کا مطلب ہوتا ہے ضرور لازمن، نہیں یہ قرآن کی زبان نہیں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں نا ایک لفظ ہے عربی زبان کا، پورا قرآن خالی ہے، استعمال نہیں کیا اس کو، اس لیے کہ یہ لفظ تو ہمارے ہاں اگر فقہ میں اور بعد میں بہت استعمال ہونے لگ گیا ہے، تو آدمی کا اتنا اچھا ذوق اس میں ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اچھا ہم رد تو کریں گے یعنی اپنے ذوق کو بنیاد نہیں بنائیں گے لیکن یہ کہ رد تو کرنے کے دوسرے دلائل ہوں گے البتہ یہ کہ آدمی رک تو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے محض وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے جو نازل ہوئی اس پر عمل کیا گیا اس پر عمل ساری امت کرنے کی مکلف ہے قیامت تک کے لیے اور یہ قرآن سے نکال دی ظاہر ہے کہ یہ عقلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک آیت کا حکم باقی ہے تو وہ آیتیں تو قرآن میں ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو گیا یعنی وہ قرآن میں ہے اور یہ آپ نے نکال دی تو جس زمانے میں یہ بحث بہت ہوئی ہے مجھے معلوم نہیں کہ اس زمانے میں جو کچھ علماء نے ہمارے نقطہ نظر پر تنقیدیں لکھی تھی وہ آپ کی نظر سے گزری ہیں یا نہیں گزری لیکن اس میں سب سے جو دلچسپ تنقید تھی وہ مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب کی جو فرضیت رجم غالباً کتاب کا نام ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا جس میں وہ بڑا اچھا جملہ تھا ان کا کہ ہمارے اصلاحی صاحب کو کسی سادی نے خراب کر دیا ہے تو اس میں انہوں نے یہ بحث کی تھی کہ یہ اس میں کوئی ایسی تردد کی بات نہیں ہے یہ جو آیت ہے الشیخ و الشیخۃ آخر مسلمانوں کی آزمائش بھی تو کرنی تھی کہ وہ یعنی ایک آیت کو نکال دیں اس کے بعد بھی مانتے ہیں نہیں مانتے جی وہ تو حدیث بیان کرتے ہیں نا روایت بیان کرتے ہیں جی وقت ہو یہ میں دو سطریں پڑھ لوں اچھا الشیخ و الشیخہ جیسی چیزوں کو محض زبان ہی کی بنیاد پر رد کر دینے میں انہیں کوئی تردد ہو اور نہ ذکر و بالذکر جیسے مشکل اسالیب کو سمجھنے میں وہ کوئی دقت محسوس کرے اس میں اسلوب کی مثال میں اس سے پہلے دے چکا ہوں قرآن کے مباحث میں کہ عربی زبان کا ایک خاص انداز ہے جس کی بہت اچھی مثال قرآن مجید میں الحر بالحر والعبد بالعبد یہ بھی اسی کی مثال ہے یعنی اس کا ترجمہ لوگ عام طور پر یہ کر دیتے ہیں کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے یہ ترجمہ عام طور پر کر دیتے ہیں جبکہ ٹھیک ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا اگر آپ بالکل ٹھیک اچھی عربی زبان جانتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ آزاد قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد غلام قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام اسی اصول کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے ربل فضل کے مسئلے کو آگے بحث آئے گی وہ بھی ایک بڑا نازک مسئلہ ہے اس کو حل کیا ہے وہاں بھی زبان ہی کا اسلوب ہے البر و بالبر میں وہی استعمال ہوا ہے تو البکر و بالبکر میں بھی بڑی بحث ہو گئی یعنی مطلب تو یہ ہے نا کہ یہ اصل میں بدکاری کی سزا میں یہ روایت آئی عبادہ بن صامت کی روایت کے الفاظ ہے کہ اگر کوئی کوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کر دے یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ کوارا فائل ہو یا بفول ظاہر ہے کہ بدکاری کا ارتکاب دو ہی سے ہوگا تو وہ دونوں کے بارے میں جیسے قرآن نے زانیہ اور زانی کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو عربی میں یہ اسلوب بھی عام ہے اس کو سمجھ لیتا ہے آدمی بہت آسانی کے ساتھ لغوی اور نحوی مشکلات کے حل کے لیے بھی یہ مہارت ناگزیر ہے ان فنون کے ماہرین نے جو کچھ اس باب میں لکھا ہے اس پر آدمی کی نظر عالمانہ ہونی چاہیے زبان کی نزاکتوں اور عربیت کے اسالیب سے واقفیت کے بغیر کوئی شخص بھی حدیث کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا یعنی قرآن کی بھی نہیں حل کر سکتا اور حدیث کی بھی حل نہیں کر سکتا زبان بہت اچھی آنی چاہیے یہ مطلب ہے اس کا تو اب آپ نماز پڑھیے یہ 7:45 ہے تو 8:15